20 پارا. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. بلا وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے وہ؟ غور کیجئے، سوچئے اور سوچ کر جواب دیجئے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں تو ہم کسی ایسے کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہماری تاریخ کی کتاب میں کوئی ایسا نام نہیں بتاتی، کوئی آثار قدیمہ ہم کو نہیں بتاتے کہ ہاں فلاں نے یہ سب کچھ بنایا تھا. اور یہ ایک سمپل سی بات ہے جو سب کو سمجھ آتی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو نہیں ماننا چاہتے جس نے ان کو بنایا، اور اس کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا بارش کی شکل میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ ہو گئے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ ہرگز بھی نہیں، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب قحط آتا ہے، جب زمین کو چھگانے سے انکار کر دیتی تو انسانی کوششیں بیکار ہو جاتی. آج کے بھی اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ وسائل اتنے عام ہو چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جب ڈراؤٹ ہوتا ہے تو کس طرح انسان ڈھانچے بن جاتے ہیں اور بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان انسانوں کو نہیں کھلا سکتے، نہیں کھلا پاتے، وہ ان کی فصل نہیں اگا سکتے کیونکہ اللہ نے اپنا پانی روک دیا اور زمین نے بھی پانی دینے سے انکار کر دیا. یہ جتنی نعمتوں سے بھی ہم مستفید ہوتے ہیں، متمتع ہوتے ہیں، یہ سب دراصل اللہ کا کرم اور فضل ہے، یہ ہماری لیاقت اور قابلیت نہیں. ایک بیج پھوٹ کے جب پودا بنتا ہے تو صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل بنایا، جو ہر وقت گردش کر رہی ہے، تیز گھوم رہی ہے، آپ کے جہازوں سے زیادہ تیز رفتار چل رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کی کوئی حرکت محسوس نہیں کرتے. آرام سے چلتے ہیں، آرام سے سوتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اللہ کی فرما برداری یا نافرمانی کے کام کرتے ہیں. کس نے زمین کو یہ طاقت بخشی کہ وہ انسانوں کو اتنے سکون کے ساتھ لے کر اپنے کام میں لگی رہے اور گردش کرتی رہے؟ کون ہے جس نے اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو؟ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو؟ کون بے قرار؟ جو کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو، جو کسی روحانی یا جذباتی مشکل کا شکار ہو، اس کی دعائیں سننے والا کون ہے؟ کبھی یاد کیجئے وہ موقع جب آپ کسی سخت تکلیف سے گزر رہے ہوں، آپ کے پیارے آپ کے پاس ہوں، وہ آپ پر ترس کھا رہے ہوں، رحم کر رہے ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتے ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکے. آپ کی تڑپ، آپ کی جلن، آپ کی درد، آپ کے دکھ میں کچھ بھی کمی نہ کر سکے، پھر وہ کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اس وقت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ انسانوں کو؟ ہرگز نہیں، انسان تو سارے آپ کے چاروں طرف کھڑے ہیں، قریب کھڑے ہیں، ڈاکٹرز آپ کے سر پہ کھڑے ہیں، مشینیں آپ کے جسم پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی مدد نہیں کر پا رہا، کوئی آپ کی زندگی نہیں بچا سکتا. وہ کون ہے جو اس وقت قریب ہے، رگے گردن سے بھی زیادہ قریب؟ امن یجیب المضطر، آپ کا کوئی عزیز پیارا فوت ہو جاتا ہے، چوٹ آپ کو لگی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے گھر میں ہر طرف چہل پہل ہے لیکن دکھ آپ کا ہے، آپ سسک رہے ہیں اندر سے، آپ رس رہے ہیں، آپ کا ہارٹ بلیڈ کر رہا ہے، کوئی آپ کے دکھ کو سمجھتا ہی نہیں، ہاں بظاہر مصنوعی طور پر کتنی بھی کوئی ہمدردی کر رہا ہو، کتنا بھی ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی آپ کے دل کو اس وقت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ لوگ تو پہلے سے ہی موجود ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے آپ کے لیے، وہ اس وقت صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بے قرار کی دعا سننے والا، اس مجبوری میں کام آنے والا، جب کوئی انسانی سہارا باقی نہیں رہتا، جب انسان سارے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے، جب ڈاکٹرز اس کو جواب دے دیتے ہیں، جب انسان اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اس وقت صرف وہ ہوتا ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، وہ یکشف السوء اور وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، چاہے مرض کو اچھا کر کے، چاہے جان لے کر، چاہے کسی اور طریقے سے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کا بھلا کس میں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ وہ یجعلکم خلفاء الارض، وہی ہے جو تم کو زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہیں، کوئی اور الہ بھی ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، یہ بات تمہیں بہت کم سمجھ آتی ہے، اسی لیے تم انسانوں کے پاس دوڑتے چلے جاتے ہو کہ مشکلات میں وہ تمہاری مدد کریں، وہ تو خود فقیر ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انسانوں کے دل بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کسی کو اپنے سچا ہونے کا کتنا بھی یقین دلائیں، کتنے بھی ثبوت پیش کریں، لیکن اگر ان کے دلوں پہ گرہ لگی ہوئی تو آپ نہیں کھول سکتے، یہ گرہ صرف اللہ کھولتا ہے۔ لہذا اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور جب وہ دفاع کرتا ہے، جب وہ مشکل آسان کرتا ہے، تو کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کوئی مشکل باقی رہتی بھی نہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ اچھے بھلے پڑھے لکھوں کو سمجھ نہیں آتی۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، سمجھنے کی بات نہیں سمجھتے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں کس نے یہ ستارے بنائے جو تمہیں ڈائریکشن بتاتے ہیں؟ اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہوتا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو بھول کر صرف بندوں پر تکیہ رکھے، تکیہ کرے اور بندوں کا سہارا کرے اور بندوں پر ڈپینڈ کرے اور سمجھے کہ اس کے پاس میری مشکل کا حل ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ بیمار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کی بھی مدد لیتے ہیں، آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی مذہبی رہنما کے پاس جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے، ان کے منہ سے بھی، ان کی عقل سے بھی جب ہی کوئی صحیح بات نکلے گی، جب اللہ چاہے گا، ورنہ وہ ایکسپرٹس، اسپیشلسٹ اور بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کے لیے۔ جب تک وہ ان کے دل میں ٹھیک بات نہ ڈالے، جب تک وہ مدد نہ کرے، راستہ نہیں ملا کرتا۔ لہذا بندوں کا کام کیا ہے کہ بندوں کے پاس جا کر بھی اگر کوئی بات ڈسکس کرنا چاہیں تو سوچیں مدد اللہ ہی کرے گا، کام اسی نے کرنا ہے۔ اللہ کو بھول کر بندوں کا سہارا لینا بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصے دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، کوئی یہ دعویٰ کرنے کے قابل نہیں، کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 24 گھنٹے میں آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ خصوصی طور پر لوگ جب مرے ہوئے لوگوں کے پاس جا کر اپنی منتیں مانتے ہیں اور ان سے جا کے دعائیں اور فریادیں کرتے ہیں، تو فرمائے یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو تو اپنا نہیں پتا کہ انہوں نے اٹھنا کب ہے یہاں سے، اور اٹھنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ انہیں اگر وہ کچھ طاقت رکھتے ہوتے تو اس مٹی کے گڑھے میں اندھیرے میں جاتے کیوں؟ وہ وہاں جانا ہی نہ چاہتے. لیکن اگر انسانوں نے, دوسرے انسانوں نے ان کا بوجھ اٹھا کے ان کو اس گڑھے میں ڈالا ہے اور مٹی میں دبا دیا, تو اب تم اتنے کم عقل ہو کہ ان گڑھوں پہ جا کے تم اپنی منتیں اور مرادیں مانتے ہو, ان سے جا کے مانگتے ہو, وہ تمہارے کام سنواریں گے. اس سے بڑھ کر نا اہلی اور جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے. یہ اصل, یہ خرابی جب ہی ہو رہی ہے جب یہ آخرت کو فراموش کیے ہوئے ہیں, یہ بھولے ہوئے کہ واپس انہیں اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں, بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آبا و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں, مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون, ان کے حال پہ رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو. جو لوگ سمجھنے کے باوجود بھی نہ سمجھے تو پھر ان کی حرکتوں پہ غم نہیں کرنا چاہیے. انسان کے اندر خیرخواہی تو سب کی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کسی کو سمجھا دیتے ہیں پوری طرح پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے, پھر بھی نہیں سمجھ رہا, تو پھر ایسے لوگوں پر غم نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا نقصان دے گے. نہیں, کچھ بھی نہیں دے سکتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, وہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے ہی قریب آ لگا ہو. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے, مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو. ہر چیز ریکارڈڈ ہے, اس کی انوینٹری موجود ہے. ایسا نہیں کہ صرف آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی ادارے میں جو چیزیں ہیں آپ انہی کی لسٹ بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے ریکارڈ میں تو ذرے ذرے کا علم ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں, اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا, اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پر بھروسہ رکھیں, یقیناً تم صریح حق پر ہو. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ مردہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ضمیر مر چکے ہوں, جن کا شعور مر چکا ہو, جو ضد کا شکار ہو, ہٹ دھرمی کا شکار ہو, اور ضد کی وجہ سے اچھے برے کا فرق نہ سمجھتے ہوں. اور نہ تم ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو بھلے وہ سنی کیوں نہ رہے ہو. یہ کون ہے بہرے؟ وہ جو حق بات سننا نہیں چاہتے, حق بات کے لیے اپنے کان بند کر لیتے ہیں. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین, اور خصوصاً اس وقت جبکہ پیٹ پھیر کر وہ منہ موڑ کے جا رہے ہوں. کیونکہ اگر کوئی بہرا شخص دیکھ رہا ہو آپ کو تو آپ اشارے سے بھی اس کو بات سمجھا دیتے ہیں, اگر اس کے کان نہیں سنتے تو اشاروں کی زبان سے, سائن لینگویج سے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے. لیکن جو بہرا نہ سن سکتا ہو اور نہ وہ دیکھے بلکہ پیٹ پھیر کے چلا جائے, حق سے منہ موڑ جائے, اس کو تو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا. پھر اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو یعنی کہ سننا بولنا نہیں جانتے, یعنی فزیکلی امپیئرڈ ہیں, سن بول نہیں سکتے. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں, دل اندھے ہیں, اور جن کے دل کے کان نہیں سنتے. وہ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ ان پہ بوجھ پڑ چکا ہے. کس چیز کا؟ انا کا، ضد، تکبر، ہٹ دھرمی، بدنیتی کا، کہ سننا ہی نہیں، ماننا ہی نہیں. ان کی خواہشات کا پردہ ان پہ پڑا ہوا ہے. وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور نہ تم اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو، تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. تو سنتا کون ہے؟ جو عمل کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، انہی پر یہ آیات اور اللہ کی باتیں اثر کرتی ہیں، ان کو فائدہ دیتی ہیں. ان کو صرف ظاہری نہیں، آیات کے اندرونی مطلب بھی سمجھ آنے لگتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان پر آ پہنچے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی، تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا. یعنی قیامت کے قریب ترین زمانے میں اتنے حالات خراب ہو جائیں گے کہ لوگ کسی کو برے کام سے روکیں گے بھی نہیں اور نیک بات، اچھی بات بتائیں گے بھی نہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ایک جانور کو پیدا کرے گا جو انسانوں کو حق کی تلقین کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اس وقت انسانیت سے کتنے نیچے گر چکے ہوں گے کہ ان کے اندر کوئی صاحب خیر باقی نہیں رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ کی بات ہمارے مطلب کی، ہمارے مرضی کی، ہماری پسند کی ہوتی ہے، ہم خوشی سے اس کو سن لیتے ہیں، اور جب کوئی چیز مرضی کے خلاف جاتی ہے تو ہم دور سے سلام کر دیتے ہیں اور بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں. یہ ریشو ہر دور میں پایا گیا اور ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. لیکن جب طویل عرصے تک انسان یہی کرتا رہے تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ اصلاح نہ کرے اور انسان اپنی کیئر نہ کرے تو آہستہ آہستہ نیکی کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے اور پھر شر انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ویسے آپ دیکھیں کہ آرٹریز کیسے بلاک ہوتی ہیں، ایک ہی دن میں تھوڑی ہو جاتی، آہستہ 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 بلاک ہوتی ہیں. اور انسان کو جسم میں کئی تبدیلیاں محسوس ہو رہی ہوتی، سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کیئر نہیں کرتا. وہ اپنی مصروفیت میں، اپنے کاموں میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کام چل ہی رہا ہے نا، چل ہی رہے ہیں، کام ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جس وقت ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ، پھر بائی پاس کے بغیر چارہ کوئی نہیں، پھر وہ بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھی رسک پر ہی جیتے ہیں. ویسے تو سبھی رسک پہ ہیں، صرف ایسے لوگ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جب ہم اچھی غذا قبول نہیں کرتے، اچھی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا، کلمہ طیبہ. اچھی غذا قبول نہیں کرتے اور ہر طرف سے شر سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، غلط کام ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں، اور نہ ان پہ بولتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط باتیں جو ہیں وہ اچھی باتوں پر اوور پاور کر جاتی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اخلاقی موت ہو جاتی. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، سیلف ڈسپلن اختیار کرے، صبر سے کام لے، اپنا خود محاسبہ کرے، اور وہ کام بھی کرے جو آسان لگتے ہیں، اور دین کے وہ کام بھی کرے جو مشکل لگتے ہیں. جب تک ہم دین کو ایز اے ہولسم نہیں لیں گے تو ہیلدی نہیں ہوں گے. کھانے کے معاملے میں بھی تو ہم یہی کرتے ہیں نا، کیا لیتے ہیں اس میں سے جو نگلنا آسان ہو، جو چبانا آسان ہو، اس کو اتنا پروسیس کر لیتے ہیں کہ بس وہ حلوہ ہی بن جاتا ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عرصے تک جب آپ ایسی غذا کھاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اس کے اثر نظر آتے ہیں. جب تھوڑی 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 لے رہے ہوتے ہیں تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن ایک لمبے عرصے تک جب آپ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں آپ، کہ آپ نے میدہ لے لیا اور چھلکا پھینک دیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں. اس کا کوئی نتیجہ نکلتا یا نہیں نکلتا؟ وہ ایک دو دن میں نہیں نکلے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ضرور نتیجہ دیکھیں گے. دین کے معاملے میں بھی جب ہم میدہ لے رہے ہیں اور باقی اصل اس کی چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا، روحانی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر سخت بیمار ہو جائیں گے اور توبہ کیے بغیر گزارا نہ ہوگا. لیکن پھر اس وقت بھی انا توبہ تھوڑی کرنے دیتی. جب ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو غلط کر کے ریئلائز کریں کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ جب آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بات نہ سن کر، نہ مان کے، نہ بتا کے خود اپنا ہی نقصان کیے چلے جا رہے ہیں. اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں. وہ اپنا کام کروانے کے لیے جانور پیدا کر دے گا اور وہ ان سے بات کرے گا اور کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. تو پہلی بات یہی ہے کہ انسان حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو پورا یقین نہیں ہوتا کہ ہمارے فائدے میں. جب یہ یقین آ جائے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کی ہر بات میرے فائدے میں ہے، تو وہ اللہ کی ہر بات ماننے کو تیار ہو جائے. لیکن جب تک ہم اپنے نفس کی باتوں کو اہمیت دیتے رہتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا اہم سمجھتے ہیں، جب تک یہ چیز فائدہ نہیں دیتی. یعنی قرآن بھی فائدہ نہیں دیتا، دین بھی فائدہ نہیں دیتا. آپ دیکھیے، کبھی بھی آپ جب سلیک آف ہوتے ہیں، دین کے بعد سے، اللہ کے احکام سے پیچھے رہتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اندر ہی ہوتی ہے نا ٹوٹ پھوٹ، اندر ہی موڈ آف ہوتا ہے نا، اندر ہی خرابی ہوتی ہے، اندر ہی کوئی ایسی چیز آ چکی ہوتی ہے کہ وہ حق کو پوری طرح، پورے دل اور جذبے کے ساتھ قبول نہیں کرنے دیتی. تو بات یہ ہے کہ وہ رکاوٹ کس کو نقصان دے گی؟ ہم ہی کو. اس کو توڑے گا کون؟ ہم خود توڑیں گے. اور جب تک ہم اس کے توڑنے کا فیصلہ نہیں کرتے اور آگے نہیں بڑھتے، اس وقت تک اللہ کی رحمت بھی پوری طرح ہمارے لیے نہیں ہوتی. اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف بڑھیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج، جم غفیر، ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ہر گروہ کے اندر اکثریت نہ ماننے والوں کی ہوتی ہے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا. فہم یوزعون، کیٹیگریز بنائی جائیں گی. یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا، کیوں نہیں مانا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا. یعنی تمہارے جھٹلانے کی یہ وجہ بالکل نہیں تھی کہ کسی علمی تحقیق اور ریسرچ کی وجہ سے تمہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ آیات جھوٹی ہیں اور ان کا فائدہ نہیں ان پہ عمل کرنے کا. یعنی کسی تحقیق اور غور و فکر کے بغیر بس یوں ہی تم نے جھٹلا دیا. بات پھر وہی ہے، پک اینڈ چوز کرنے کی، دین کا کوئی حکم لے لیا اور کوئی نہ لیا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب اکٹھے کر لیے گئے، فہم یوزعون، درجہ بدرجہ سب کو رکھا گیا. یہ 100% انکار کرنے والے ہیں، یہ 90% انکار کرنے والے ہیں، یہ 50%، یہ 10%، یہ 5%، یہ 1%. کیونکہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم نہیں مانتے تو کبھی زبان سے اور کبھی عمل سے انکار کر رہے ہوتے کہ یہ اب ہمیں نہیں کرنا، ہم نہیں کر رہے اس کو، ہمارے نزدیک کوئی حکم بہت اہم نہیں ہے. تو جو جس درجے کا ہوگا وہیں پر اس کو رکھا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے مانا کیوں نہیں؟ واٹ واز دا ریزن؟ وائے؟ کوئی جواب ہوگا؟ اور پھر کیا بے سوچے سمجھے انکار کر دیا؟ تم نے کیا علمی طور پر کوئی ریسرچ اور کسی سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے جانا تھا کہ اللہ کا یہ جو حکم یہ نقصان دے؟ یہ کہاں سے پتا چلا تھا تم کو؟ اور اگر یہ پتا نہیں تھا اور کوئی دلیل نہیں تھی تمہارے پاس، تو تمہیں حق کہاں تھا؟ تمہارے پاس جواز کیا تھا کہ تم انکار کرتے؟ تمہیں تو پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، اپنی اطاعت کے لیے، اور تم کرنے لگے اپنے نفس کی عبادت، لوگوں کی عبادت، لوگوں کی اطاعت. لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اللہ کے کچھ حکم جان بوجھ کے نہیں مانتے تو ہم بھی کسی انکار کے ہی درجے پر ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب باتیں تو غیروں کے لیے ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے. یہاں آیات کی بات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ کی نہیں ہو رہی کہ پڑھا تھا کہ نہیں. اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک معجزات کائنات کی نشانیاں اور دوسری قرآن کی آیات. اب مجھے اور آپ کو اس پورے دورہ قرآن میں یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کا کون کون سا حکم ایسا ہے جو ابھی بھی میں نہیں مانتی، ابھی بھی مجھے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں. ایک چھوٹا سا حکم میں آپ کو سنائے دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، فاستمعوا له وانصتوا، غور سے سنو اور خاموش رہو. اب یقین کریں کوئی دن ایسا نہیں کہ تلاوت کے دوران لوگ مجھے باتیں کرتے نہ نظر آئے. کیا واقعی ہمیں نہیں سمجھ آئی آیت؟ اتنے نہ سمجھے ہم. ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہو آپ کی، کوئی شدید ضرورت ہو، کوئی ایمرجنسی ہو. یا اللہ نے ہمیں قلم نہیں دیے، کاغذ دیے ہیں نا، قلم دیے ہیں. اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، کوئی میسج دینا ہے، لکھ کر دوسرے کو پاس کر دیں اور خاموشی اختیار کریں. جب قرآن کے مقابلے میں ہماری آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم اللہ کے ایک حکم کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو واقعی کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کمرے سے باہر جا کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم جانتے بوجھتے سمجھتے عمل میں نہیں لاتے. سورۃ الانفال میں آپ نے کیا پڑھا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کہاں اٹھتے ہیں. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اور الحمدللہ روز کی فیڈ بیک جو آتی ہے، میں سب چیزیں تو آپ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرتی. کچھ لوگوں کے ایسے لیٹرز ہوتے ہیں جس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنے ایمان میں اضافہ کر رہا ہے یا وہ پیچھے جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم پڑھتے بھی جائیں اور اس کو جھٹلاتے بھی جائیں، زبان سے نہیں عمل سے. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یا پھر تم کیا کر رہے تھے؟ جھٹلا نہیں رہے تھے تو پھر کر کے آ رہے تھے؟ اگر مانتے تھے تو پھر عمل کر کے دکھاتے. ووقع القول علیہم بما ظلموا فهم لا ينطقون، اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. آج دنیا میں بڑے بڑے مفکر اور فلسفرز اور قرآن کو مختلف طریقوں سے غلط ثابت کرنے والے اور بڑی بڑی باتیں اس کے خلاف بنانے والے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی بولتی بند ہو جائے گی، ایک لفظ نہ بول سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ خود سو کالڈ مسلمز کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن کی آیات کو آؤٹ ڈیٹڈ بتاتے ہیں، جو قرآن کے معنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں. بھی کیا مجبوری ہے؟ کیا مجبوری ہے کہ تم ضرور اس کتاب کو مانو؟ تم ڈکلیئر کر دو ہم مانتے ہی نہیں. لیکن اگر مانتے ہو تو پھر لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، 100% ماننا ہوگا کہ جو اللہ نے کہا سب سچ کہا ہے. میری عقل میں آتا یا نہیں آتا، لیکن میں اس پر اعتراض نہیں کرتا کیونکہ میرا علم چھوٹا ہے، میری عقل چھوٹی ہے، اور اللہ کا علم یقیناً بڑا ہے، وہ جس نے آسمان و زمین بنائے. تو ہم سب کو اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جھٹلانے کے کس درجے میں ہیں. نہیں سمجھ آتی، نہیں کسی وجہ سے عمل ہو رہا، توفیق مانگے اللہ سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں. لیکن ان آیات کو حقیر مت جانیں، ان کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا انکار نہ کریں، ان پہ حجتیں نہ کریں، بحثیں نہ کریں، مذاق کا نشانہ نہ بنائیں، بے جگہ ان کو چسپا نہ کریں. یہ جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہیں، جو مطلب بتایا جا رہا ہے، اس کو ایز اٹ از لیں. فہم لا ينطقون، پھر اللہ تعالیٰ کچھ دلائل دیتے ہیں. الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ ہم نے رات کو ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنایا اور دن کو روشن کیا. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی صرف دن اور رات کی تبدیلی ہی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کس کی؟ اللہ کی قدرت کی، اللہ کے علم کی. اگر سارے جہان والوں میں طاقت ہے تو مل کے ذرا اس کو تبدیل تو کریں، کہ دن کو رات تو بنا کے دکھائیں، یا رات کو دن تو بنائیں. ہاں اپنے بیڈ رومز کے اندر رات بنا لیتے ہیں لیکن باہر تو رات نہیں ہوتی، حقیقت تو وہی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طاقت کی علامتیں ہیں. اللہ کی طاقت کو جانتے اور مانتے ہوئے پھر ہمیں اس کے آگے جھک جانا چاہیے.